الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں، وہ ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افتراء پردازیوں میں پڑا رہنے دو. سورہ الانعام کی 137 نمبر آیت. ان آیتوں کے سیکوینس میں جو چل رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بہت سارے مسکنسپشن کو ذکر کیا، اور ان کی عادات اور رسومات ان کا تذکرہ ہے. لیکن آبویسلی اس کے تحت میسج جو ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو دینا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا انسان کے لیے بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے. کیونکہ دین کا جو کنسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسانوں کا ایک شفیق پروردگار ہے، اور وہ اپنی شفقت کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، انہیں کوئی لاس نہ ہو، کوئی ہارم نہ ہو. یہ ہے مقصد. یہ دین صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام نہیں ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. یہ صرف کنسیپٹ دین کے حوالے سے دینا بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شفیق پروردگار، شفقت والا. جیسے باپ ایک شفیق ہوتا ہے، وہ بچے کا بہتری چاہتا ہے، تو اس کو پوری کیئر دیتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، زندگی کے کو گزارنے کا گر سکھاتا ہے، ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. یہ سب ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے. وہ پورے اس کی تربیت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ زندگی میں کامیاب ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، انجوائے کرے دونوں جگہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کی، یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں بہتری ہے اس میں نقصان ہے. تو یہ ہے دین کا پورا کنسیپٹ. صرف اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بس دین نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اسی پہ ڈسکشن کی جائے صرف، تو یہ صحیح میسج کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. بلکہ شفقت کا پہلو ضرور اس میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں انسانوں سے، اور انسان کی برائی نہیں چاہتے، اس کو نقصان نہیں چاہتے. تو یہی میسج ان آیتوں میں چھپا ہوتا ہے. اب بظاہر یہ دیکھنے میں مشرکین مکہ کی کچھ عادات اور رسومات کا تذکرہ ہے، لیکن میسج ہمیں، تو وہ کیا میسجز ہم نے لینے ہیں کہ کیا نقصان انسان کو ہو جاتے ہیں کچھ طرز عمل سے. تو ان آیات کو جو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات ذکر کی، رسومات ذکر کی، وہ انشاءاللہ یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کی کہ ایک اور عادت، کیونکہ ایک عادت ان کی گزر گئی پچھلی آیت مبارکہ میں تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے بتوں میں، اللہ تعالیٰ کا حصہ اور ہمارا حصہ، اور اس پہ بھی اس طرح سے زیادتی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ جو مقرر کیا ہوتا تھا اس میں سے اگر کم ہوتا تو اس کو رہنے دیتے، یعنی کہ اس میں ایڈ نہ کرتے، اور اگر زیادہ ہوتا تو اس کو فوراً نکالتے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا حال ذکر کی؟ اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو. تو یہ ان کی اگلی عادت تھی اپنی اولاد کو قتل کرنا, اور خاص طور پر بچیوں کو لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے. پیدائش کے وقت تھی یہ کچھ دیر بعد. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ سب ان کے جو وہ ذہن سے چیزیں گھڑتے تھے نا, اس طرح پردادیاں یعنی اپنی ذہن سے ایک باتیں گھڑنا, تو اس کی وجہ سے اس غلط فہمی میں, یعنی ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی, کوئی ڈیوائن گائیڈنس, کوئی اللہ کی گائیڈنس, کوئی گائیڈنس نہیں تھی, بلکہ اپنے ذہن پہ چلتے تھے. جب ذہن پہ چلتے تھے تو شیطان ان کو بہت غلط راستے دکھاتا تھا, وسوسے ڈالتا تھا, اس کے پیچھے وہ چل پڑتے تھے. وقالوا هذه انعام وحرث حج لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه تجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء تجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اور یوں کہتے ہیں کہ ان چھپائیوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں, اور کچھ چھپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے, اور کچھ چھپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے. جو اس طرح پرداری یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چھپائیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں, اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد اور عورت شریک ہو جاتے ہیں. جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا. یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے, ان کا بھی مالک ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے, اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے. وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر نہیں آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ رسومات, ان کے طریقے کا تذکرہ کیا. اب اس کو اگر بریف کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ اس میں ایک تو تذکرہ کر دیا کہ یہ تھا کہ اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ بتوں اور اپنے نام کو, اس آیت مبارکہ کو کئی سیشن میں ذکر کیا. تو پھر دوسری رسم ان کی یہ تھی کہ بحیرہ اور صاحبہ جو جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے. اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی, اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ اس کی خوشنودی, اس کو خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے. تو یہ اگلی رسم کیا تھی کہ چند جانوروں کو چھوڑتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پہ, اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے بتوں کے نام پہ وقت کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے. تو اس میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا. پھر تیسری رسم ان کی یہ تھی کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو قتل کر ڈالتے تھے. چوتھی رسم یہ تھی کہ کچھ کھیت بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے اور کہتے کہ اس کا اصل جو مصرف ہے وہ فقط مرد ہیں, عورتوں کو اس میں کچھ نہیں دینا, اور اگر دیں گے تو اپنی مرضی سے دیں گے, ان کو اس کے مطالبے کا حق نہیں. تو یہ بھی ایک رسم تھی کہ کھیت یہ بتوں کے نام پہ, اب جو اس سے پروڈکشن ہوگی اس میں مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی, تو عورتوں پہ یہ بھی ظلم کرتے تھے. پانچویں رسم ان کی یہ تھی کہ اسی طرح کا عمل چند جانوروں پہ کرتے کہ بعض کو مردوں کے لیے مخصوص کر دیتے کہ عورتیں اس سے نہیں کھا سکتی. چھٹی رسم ان کی یہ تھی کہ جن چھپائیوں میں جانوروں کو چھپائے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تو ان پر سواری اور مال کو لادنے کو حرام کرتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے نام پہ ہیں, ان پہ نہ سواری ہوگی نہ مال اس پہ لادیں گے. ساتویں رسم ان کی یہ تھی کہ بعض چھپائے جانور مخصوص تھے جن پر کسی موقع پہ بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے, نہ دودھ نکالتے وقت نہ سوار ہوتے وقت نہ ذبح کرتے وقت. تو یہ بھی انہوں نے اپنے ذہن سے رسم گھڑ لی, یہ جو چوپائیں ہیں یہ مخصوص ہیں, اس پہ اللہ کا نام قطع نہیں لینا کسی وقت کے. آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانور کا نام بحیرہ صاحبہ رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑتے ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے نکل آتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے, مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال, عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے. اگر بچہ مردہ نکلتا تو وہ سب کے لیے حلال ہوتا, یعنی مردوں عورتوں. تو یہ بھی عورتوں پہ ایک ظلم کہ مردہ بچہ اگر نکلے تو وہ تو عورتیں اس میں حصے دار ہیں, اگر زندہ نکلے تو عورتیں نہیں کھا سکتی. نویں رسم اس کی یہ تھی کہ بعض جانور کا دودھ بھی مردوں کے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے. اور دسویں رسم یہ تھی کہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حامی چار قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے. تو یہ بریفلی ان آیتوں کا خلاصہ ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رسومات ذکر کی, تو یہ تقریباً 10 رسومات اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی کہ یہ وہ رسومات کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے, اور اپنے ذہن سے یہ باتیں کھڑی ہوئی تھیں انہوں نے. اب ان رسومات میں اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں غور طلب ہیں. ایک تو یہ کہ رسومات کیوں گھڑی, یعنی رسومات کی نفی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اس کی ریزن ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کیوں رسومات گھڑتا ہے یا رسومات پہ عمل کرتا ہے. تیسرا یہ اگر دیکھا جائے کہ کامن چیز ان میں ملتی ہے وہ ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی, ظلم وہ کرتے تھے, انہیں ایکول رائٹس نہیں دیتے تھے. تو ان دو تین پہلوؤں پہ ان آیتوں میں غور کریں گے, کیونکہ ہم نے یہ میسج اپنے لیے لینا ہے. ان کی رسومات کو میں نے بریفلی تذکرہ کر دیا کہ وہ کیا تھی اور وہ کیا کرتے تھے, لیکن جو تین یہ امپورٹنٹ میسج ہیں کہ رسومات انسان کیوں گھڑتا ہے اور اس کی کتنا دین اسلام نے نفی کی ہے اور ویمن رائٹس کیا ہے اسلام کے اندر, ان تین پہلوؤں پہ غور کرنا ان آیتوں کے تحت ہے مین مین. تو پہلی چیز تو یہ کہ انسان رسومات کیوں گھڑتا ہے, کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے. رسومات یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر انسان یا ایک معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو زندگی گزارتا ہے خاص طریقے سے, اور اس میں اگر شروع کیا جائے تو بچے کی پیدائش سے لے کے موت تک اس میں درمیان میں بہت سارے مراحل آتے ہیں, خوشی کے بھی غمی کے بھی, فوت کی بھی ہوتی ہے, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, شادیاں بھی ہوتی ہیں, تو مختلف سٹیجز آتی ہیں لائف کی. تو ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا یا افسوس منانے کا ایک خاص طریقہ ہر معاشرے میں رائج ہوتا ہے. اب وہ کیسے رائج ہوتا ہے, یہ وہ جو طریقہ ہوتا ہے نا اسی کو رسم کہتے ہیں. اب کچھ چیزیں جو ہیں جو اسلام نے گائیڈنس دے دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس طرح سے جب کوئی بچہ پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا تو یہ طریقہ ہے اس کو دنیا میں ویلکم کرنے کا یا اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا. کوئی فوت ہو جائے گا یہ طریقہ ہے اس کو رخصت کرنے کا, اس کو دفنانے کا, اس سے ڈیل کرنے کا. کوئی خوشی کا موقع آئے گا تو یہ طریقہ ہے اس وقت کا. تو یہ کچھ طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں, اور اگر ان طریقوں پہ انسان نہ عمل کرے تو کچھ طریقے تو ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی میں طریقہ ہی نہ ہو, کچھ تو طریقہ وہ اپنائے گا زندگی گزارنے کا. تو جو طریقہ دین اسلام کی گائیڈنس کے بغیر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہے, وہ کہاں سے آتا ہے؟ یقیناً اس کو سوسائٹی گھڑتی ہے, یعنی اپنی عقل کی بیس پہ دیکھا دیکھی. کئی بار ہوتا ہے کہ جی اس لوکل ایریا میں یہ رسم ہے یا یہ طریقہ ہے, وہ کہاں سے آیا؟ کچھ لوگوں نے اس کو گھڑا اپنے ذہن کے اندر, کچھ لوگوں نے اس کو جنریٹ کیا اور وہ پاپولر ہو گیا معاشرے کے اندر, اور اگلی جنریشن نے دیکھا کہ ایسے کرتے ہیں, انہوں نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے ایک رسم جنریٹ ہوتی ہے گریجولی, اسے بہت سارے انپٹس ہوتے ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں کچھ اور ریلیجنس بھی رہتے ہوں, کچھ اور سوچ کے حامل بھی لوگ رہتے ہیں, ان کی رسومات, ان کے زندگی گزارنے کے طریقے بھی اس پہ انپٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے کچھ طریقے جنریٹ ہوتے ہیں, وہ جو طریقے جنریٹ ہوتے ہیں نا اسی کو رسومات کہتے ہیں. تو دین اسلام ایسا کامل دین ہے کہ اس نے ہر پہلو سے انسان کو گائیڈ کیا, ایسا کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ گائیڈنس نہ ہو. اس لیے دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس میں مفتیان ہوتے ہیں,
فتوا دیتے ہیں. کیا مطلب کہ آپ انسان ہر پہلو پر اگر پوچھے کسی مفتی سے کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے تو گائیڈنس موجود ہے, اور جو بھی طریقہ ہوگا یا جو بھی پہلو ہوگا زندگی کا اس میں ایک لوگوں کا طریقہ ہوگا, ایک دین اسلام کا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی شعبہ زندگی کو اٹھا لیں تو دین اسلام اس میں کوئی نہ کوئی گائیڈنس دے رہا ہوگا. یہ تو میں نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. اسی طرح طب کا شعبہ ہے, میڈیسن کا شعبہ ہے, اس میں بھی دین اسلام کی گائیڈنس موجود ہے. اسی طرح ملٹیپل شعبے ہیں زندگی کے, تو دین اسلام میں کچھ نہ کوئی گائیڈنس دی ہے کہ یہاں پہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا. معاشیات کا اتنا بڑا نظام, اتنا بڑا اکنامکس کا نظام ہے دنیا کا, جس پہ آج کل کی بہت ساری قوموں کی ترقی اور تنزلی بیس کر رہی ہے, اس نے دین اسلام میں پورا چیپٹر اس پہ ہے کہ یہ اس کی گائیڈنس ہے. تو ایک کہیں گے کہ یہ دنیا میں معاشیات کا نظام رائج ہے, اور ایک تو کہیں گے دین اسلام کی معاشیات کی یہ گائیڈنس موجود ہے. تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں پہ انسان گائیڈنس نہ ملتی ہو. یہ ہے دین اسلام کی کا کمال, کہ اس میں کمال ہے, ہر پہلو میں انسان کو گائیڈنس مل جاتی ہے. اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کہ ہر پہلو سے گائیڈنس لو, ہر پہلو سے گائیڈنس لو. میڈیسن کے شعبے میں کیا اس طرح سے خاص طریقے سے کوئی ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, نہیں کرا سکتے؟ اب اس میں بھی گائیڈنس ہے, کیونکہ ایک کوشچن ڈاکٹرز میں اوریجنیٹ ہوا کہ اس میں کسی دینی پہلو سے کسی کو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے, مطلب کسی فتوا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک میڈیسن کی اسپیشلٹی ہے, اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس میں کسی سے گائیڈنس دی جائے دینی حوالے سے؟ تو یہی مس کنسپشن ہے. دین اسلام کو کئی بار سمجھا جاتا ہے کہ صرف نماز روزہ زکات ہیں, عبادات تک محدود ہے, اس لیے نماز کے مسائل علماء سے پوچھے جاتے ہیں, مفتیان سے پوچھے جاتے ہیں, اس طرح اور طلاق کے معاملات پوچھے جاتے ہیں, نکاح کے معاملات کے نکاح کیسے ہوتا ہے اس کو انہیں بلا لیا جاتا ہے, دفنانا کیسے بلا لیا جاتا ہے. تو چند مخصوص شعبوں تک دین اسلام کو لمیٹڈ کر دیا گیا, ان کے متعلق گائیڈنس دی جاتی ہے, لیکن بہت سارے شعبوں پہ کوئی گائیڈنس نہیں جاتی. بزنس انسان سٹارٹ کر رہا ہے, یہ جائز ہے یا نہیں ہے, اس کے کیا اصول ہیں؟ مارکیٹ کا اتنا بڑا حصہ اس وقت غیر شرعی اصولوں پہ چل رہا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اور انہیں کوئی احساس بھی نہیں بزنس مین کو کہ یہ بالکل غیر شرعی اصول ہے, کہ چیز آ نہیں رہی, یعنی کہ ابھی ملکیت میں نہیں ہے, آگے فروخت ہو رہی ہے, مارکیٹ میں عام چل رہا ہے. اسی طرح انڈر انوائسنگ کرنا کہ پیمنٹ کچھ کی جا رہی ہے, لکھا کچھ جا رہا ہے, جھوٹ دھوکا یہ سب اس میں شامل ہے, بڑے بڑے گناہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور یہ عام مارکیٹ کا اصول ہے ٹیکس بچانے کے لیے انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. تو کتنے سارے گناہ مارکیٹ میں عام ہے, بزنس مین عام کر رہے ہیں, بزنس کی فیلڈ میں عام. اس کی وجہ یہ کہ اس میں کبھی گائیڈنس ہی نہیں دی کہ اس کے کیا اصول و ضوابط ہے, یہاں پہ کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی ہے, اسے بینکنگ سسٹم میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو یہ اپروچ دین اسلام کی نہیں پتا کہ دین اسلام ہے کیا, ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہم نے کیسے اسے گائیڈنس دینی ہے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کامل طور پہ دین اسلام سے گائیڈنس دینی ہے, اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے. ورنہ خود سوچیں, یہ آیتیں ابھی جو ذکر کی, جو تلاوت کی, ان کا ترجمہ اور تھوڑی ڈیٹیل ذکر کی, کیا انٹرسٹ لے گا اگر یہ پہلو ذہن میں نہ ہو؟ کیا انٹرسٹ لے گا کہ یہ مشرکین کی چند رسومات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں؟ بس وہ اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم بھی جب وے آف لائف کا فیصلہ کرو تو اس میں یہ دیکھنا کہ دینی گائیڈنس کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کیا ہے, کیسے نکاح کیے, کیسے شادی کی, کیا کیا شادی کے سٹیپس تھے, کن سٹیپس سے گزر کے شادی ہوئی, فوت ہوتے کن سٹیپس سے گزر کے دفنایا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح خوشی کا موقع آتا ہے کیا کرنا ہے, پیدائش ہوتی ہے بچے کی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کہ اپنے ذہن سے کبھی نہ گھڑنا. یہ ایک ویکیوم نہیں ہے دین اسلام میں. دین اسلام کے اندر گائیڈنس کی کمی نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن سے چیزوں کو گھڑ لے, نہیں. اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اس نے لوکل رسومات کی ہے, لوکل کسٹم کی نفی بھی نہیں ہے. تو یہ ایسا کامل گائیڈنس ہے کہ لوکل کسٹمز کو بھی ایک روم دیا جاتا ہے ایک حد تک. وہ حد کیا ہوتی ہے کہ جہاں سے دوسرے انسان کو نقصان نہ شروع ہو. یہ ہے شفیق پروردگار کی شفقت, کہ وہ جب ہر انسان اپنی لمٹ کراس کر کے دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ایک باؤنڈری لگا دیتے ہیں, اس سے آگے نہیں جانا. اب اتنا کمپلیکیٹڈ کہ کہاں میری باؤنڈری ہے, کہاں اگلے کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے, اگر یہ انسانی عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو نقصان ہوتا جو ہو رہا ہے اس وقت معاشرے کو, اور جیسے یہ مشرکین کے رسومات میں واضح ہے کہ نقصان ہو رہا تھا معاشرے سے, کہ کس طرح ویمن رائٹس کو پامال کیا جا رہا تھا, کس طرح زیادتیاں کی جا رہی تھی, کس طرح شرک کیا جا رہا تھا, تو یہ سارا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ انسان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ سب اس لیے کہ یہ اپنے ذہن سے باتیں کر رہے ہیں, اپنے ذہن سے, ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں گائیڈنس موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیے ابھی میں ذکر کروں گا آگے کہ کتنی کوتاہی ہے اس پہ. کئی بار انسان نفل پہ اور سنت عمل پہ فوکس کرتا ہے, اسے اہمیت اتنی دیتا ہے, حل اور حرام چیز کو چھوڑنے میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا اور فرض واجب کو کرنے میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا. یہ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ عمرہ کرنا ایک نفل عمل ہے. اب عمرہ کرنے کو زندگی میں کتنی اہمیت, عمرہ کر کے آتا ہے کتنا اس کو ویلکم کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, بہت اچھی بات ہے, اس کی نفی نہیں کی جا رہی. بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھے عقل پہ بات اترتی ہے کہ جب اس کی اتنی اہمیت ہے, اس کی اتنی انسان اہمیت دے رہے ہیں, تو ان چیزوں کو اہمیت کتنی دینی چاہیے کہ جو کہ فرض واجب ہیں یا جو حرام ہیں ان کو چھوڑنے کی اہمیت ہونی چاہیے. یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اور یہ ٹاپک کے اندر ڈسکس ہوں گی. تو پھر سمجھے کہ اس طرح کتنی رسومات ہیں جو حرام ہیں, جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہے اور وہ انسان کر رہا ہے, اور کتنی فرض واجب چیزوں کو وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے, اور کتنی بار وہ حقوق العباد, کیونکہ رسومات میں عام طور پر حقوق العباد افیکٹ ہوتے ہیں بندوں کے حق, کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ باؤنڈریز ہیں انسان کی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب رسومات پہ چلتا ہے انسان عقل کی بیس پہ, تو وہ باؤنڈریز کو کراس کر جاتا ہے اور اگلے بندے کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کا حق ضائع ہوتا ہے, اور انسان کا حق ضائع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اتنا مشکل مرحلے میں گزر انسان چلا جاتا ہے صرف رسم کو پورے کرنے کے لیے. تو یہ بیک گراؤنڈ سمجھے کہ رسم ہوتی کیا ہے. انسان عقل پہ جب بیس کرتا ہے, کسٹم سے اسے بیس کرتا ہے, دین اسلام سے کوئی گائیڈنس نہیں لیتا, تو ایک اسے زندگی جب گزارنی ہے تو بہت سارے ایونٹ ایسے آئیں گے زندگی میں جہاں پہ وہ کچھ کرے گا اور باؤنڈری کراس کر جائے گا. تو دین اسلام کی معلومات میں صرف نماز, روزے, زکات, حج کی معلومات نہیں ہے, بلکہ یہ معلومات بھی ضروری ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے, شادی آئے گی کیسے کرنی ہے, فوتگی ہوگی کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے, بچے کی پیدائش پہ کیا کرنا ہے, اور زندگی میں کوئی خوشی آئے گی کیا کرنا ہے, کوئی خاص دن آتے ہیں ان کو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب جیسے کرسمس, کرسچنز کا ایک دن گزرا, اب اس میں صاف ہے کہ وہ چونکہ ان کا ایک ریلیجس ایونٹ ہے, اور دوسرا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شرک تک جاتی ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے ایون ریڈ کرنے میں بھی. وہ کئی انسان ان کے معاشرے میں رہ رہا ہوں, اب وہاں کے لوکل علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے ریڈ کر رہے ہیں, تو میں کیسے اس کو جواب دوں, کیونکہ سوال یہ کیا گیا کہ خاموشی ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی جواب نہ دیا جائے, تو کیا جواب دینا چاہیے یہ بھی لوکل علماء سے پوچھے. جیسے ایک شخص نے بتایا کہ وہاں کے لوکل علماء نے, عالم نے جواب یہ بتایا کہ انہیں کہہ رہے ہیپی اوکیشن, تو اس طرح سے ایک جواب دے دیا, لیکن اس وقت اس کو ڈیل کر دیا. اب یہ سیکھنا ہوتا ہے, اب یہ کہ میں مجبور ہوں میں نے جواب دینا نہیں. دین اسلام کی گائیڈنس ہے کہ اگر جواب ویسے ہی دے دیا تو بہت سارا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں انسان باؤنڈریز نہ کراس کر جائے, ایون ایمان کی, دین کی, اسلام کی. تو یہ سینسٹیوٹی چیزوں کی کیسے سمجھ آتی ہے, اس کے علم سے. علم کب آتا ہے؟ جو وقت دیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی علم وقت کے بغیر نہیں آتا, محنت کے بغیر نہیں آتا, یہ سمجھ جائے. تو وقت کو مینیج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کا ہم تذکرہ کر چکے اور کر رہے ہیں کئی سیشن سے. تو یہ ساری باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو رسم جنریٹ ہوتی ہے جب انسان عقل پہ فیصلے کرتا ہے, دین اسلام کو زندگی سے نکال دیتا ہے, اور پھر ظلم کا معاشرہ قائم ہوتا ہے. ظلم کا معاشرہ, جن میں سے ایک جو ان آیتوں میں بہت ایویڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں پہ ظلم. کتنا ظلم پیدائش سے لے کے پھر آگے زندگی میں ویمن رائٹس کا کوئی خیال نہ کرنا، ان کو کوئی حق نہ دینا، کتنا واضح ہے ان کی سوسائٹی کے اندر مشکین. اور اگر ہسٹری اس انسانیت کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت ساری سوسائٹیز نے ایسے ہی کیا، ویمن کو کوئی رائٹس نہیں دیے، بہت کم رائٹس، زیادتیاں، ظلم کرتے رہے ان پہ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ عقل پہ بیس کر رہے تھے کہ عقل پہ وہ سوچتے تھے یہ مخلوق ایسی ہے، تو ان سے ڈیلنگ انہیں کرنی نہیں آئی، تو شیطان نے بھی ان کو بہت وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے، حتیٰ کہ وہ باؤنڈریز کراس کر کے اور وہی ہیومن رائٹس، انسان کا حق، ویمن رائٹس کے خلاف گئے. اور آبویسلی جب آخر میں معاملہ ہوگا، بے شک وہ اللہ کے نام لے واؤں، لیکن اس ظلم کا انہیں حساب دینا ہو. اب اس وقت اس ٹاپک کو اتنا ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ بھی بہت فرق نہیں ہے جو معاشرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں مشرکین کا دستور ہو رہا ہے اور یہاں ایمان والے. لیکن کامن چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں بھی رسومات، یہاں بھی رسومات، وہاں بھی دین سے گائیڈنس نہ لینا یا ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہ ہونا، یہاں بھی اس طرح کا ہی رویہ ہے کہ دین سے کوئی گائیڈنس نہ لینا. وہاں بھی عورتوں پہ ظلم، یہاں بھی عورتوں پہ ظلم. تو یہ چیزیں کامن ہیں ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور جو اس وقت کی سوسائٹی ہے. اور ہم لوگ جو اس وقت غور و فکر دین پہ کر رہے ہیں، قرآن پہ کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اس کو سیریس لیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نان سیریس ایشو ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ذکر کیا کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، نفل ہوتی ہیں، کر لیا تو ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، نہ کیا تو کوئی بات نہیں. یا مباح ہوتی ہیں کہ کرو نہ کرو اس پہ ثواب، جزا و سزا نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو سیریس ہے، اس پہ ہمیں حساب دینا ہے اللہ کے ہاں. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب چونکہ یہ ہیومن رائٹ کی بات ہے اور خاص طور پہ ویمن رائٹس کی بات ہے، تو وہاں پہ اللہ کے ہاں جواب دہ نہ ہونا پڑے گا، خلاصی نہیں ہوگی. بے شک جتنے مرضی حج کیے ہوں، جتنے مرضی روزے رکھے ہوں اور عبادت کی ہو، تب تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک وہاں سے معاملہ صاف نہیں ہوگا. اتنی یہ سیریس ایشو ہے. تو ایک چیز جو یہاں پہ، تو چند چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس معاشرے میں اس وقت ویمن رائٹس کے حوالے سے ہیں، پامال کیا جاتا ہے، اس کے تحت کچھ رسومات کا بھی تذکرہ آئے گا. تو پہلی چیز تو ہے کہ لڑکی کی پیدائش، جو یہاں پہ بھی تذکرہ آیتوں میں ہوا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے لڑکی کی پیدائش. اور کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ کیونکہ اس لیے کہ معاشرہ ویلکم نہیں کرتا تھا لانگ ٹرم میں. دیکھیں جب انسان کی سوچ اور زندگی کا معیار مال بن جائے نا، اور عزت بن جائے، فخر بن جائے، تو پھر انسان اس قسم کے فیصلے کرتا. یہ اصول ہے، مطلب اس سے بہت بھی چیزیں شاید ڈریس ہوتی. جب انسان فیصلے اس چیز پہ کرے نا کہ میرا مال معاشرے میں کتنا ہے میرے پاس یا لوگوں کے پاس، مال سوسائٹی کا بیسک بن جائے اور سوسائٹی کے بیسک عزت اور فخر بن جائے، تو اس قسم کے ڈیسیژنز نکلتے ہیں. کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ ذہن تھا کہ عورت مال تو کمائے گی نہیں، اور بلکہ اس پہ کئی بار مال خرچ کرنا پڑے گا، مال جنریٹ نہیں کرے گی. جب مال پہ بیس کر رہی سوسائٹی تو آبویسلی اس کی ضرورت ہے. پھر جنگوں میں ویسے کام نہیں آئیں گی، جس طرح ایک مرد آ سکتا ہے تو اس کی کیا عزت. تو اس طرح کے فیکٹر بنے کہ جو کہ ان جنرل معاشرے میں ایک سیب بن گئی کہ عورتیں جو ہے نا یہ قابل عزت نہیں ہیں، لیڈیز قابل عزت نہیں ہے، ویمن قابل عزت نہیں ہے. تو وہ اس شرم کی وجہ سے کہ میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس کو اس سے بچنے کے لیے کہ میں مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس کو قتل کر دے، کہ اس کو ختم کر دو، کہ کیا میں لوگوں کو منہ دکھاؤں گا. اب اس میں دیکھیں یہ بات بھی واضح ہو جو لاسٹ سیشن میں بھی ذکر کی تھی کہ جب تک انسان مینٹلی اسٹرانگ نہ ہونا، وہ ظلم و زیادتی کی زندگی گزار رہا. کیا مطلب مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا؟ اب اس میں کیا تھا کہ معاشرے کی باتیں سننی پڑ رہی تھی، تو معاشرے کی باتیں سننا وہ उसको सह नहीं सक रहा था क्योंकि मेंटली वीक थे, कैसे करूं लोग मुझे बुरा कहेंगे। ये जब तक पहलू नहीं निकल सकता इंसान कामिल दीन पे नहीं आ सकता कि लोग मुझे बुरा कह देंगे, मुझे कुछ बातें सुना देंगे, कुछ मुझे सुननी पड़ेगी, तो इंसान जुल्म और ज्यादती से नहीं निकलता। फिर इंसान यही करते हैं जो सब कर रहे हैं, और वो ज्यादती भी होती है, जुल्म भी होता है, वो रस्में भी होती हैं। तो पहली ट्रेनिंग इंसान को अपनी ये करनी होती है कि ये फैक्टर नहीं होगा मेरी जिंदगी में, या ये डिसीजन मेकिंग का फैक्टर नहीं होगा कि लोग क्या कहते हैं। लोगों को निकालना होता है, इसको तौहीद का पार्ट समझे। तौहीद सिर्फ ये नहीं कि बुतों की पूजा ना करे और बुतों के सजदे ना करे। अगर लोगों की वजह से वो डिसीजन कर लिया और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ और जुल्म का डिसीजन हो गया, तो ये तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है, ये एक तरह का शिर्क है। तो तौहीद काबिल करे अपने अंदर, लोगों को निकाले, मेरे किसी डिसीजन मेकिंग में लोग नहीं आएंगे। तो जब ये इंसान की ट्रेनिंग हो जाती है ना, लोग फैक्टर नहीं है मेरे डिसीजन मेकिंग में, तब वो अदल पे फैसले करता है, तब वो सही फैसले करता है, तब वो लोगों का हक देता है। जो लास्ट सेटिंग में भी डिस्कशन हुई थी कि कितनी जुल्म होता है बीवी पे, शौहर पे, लोगों के बेस पे, मां बहन और दूसरे रिश्तेदारों की बातों पे और उनकी वजह से जुल्म तो होता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कि वो ये सेकंड पर्सन जिंदगी में क्यों है। क्वेश्चन अपने आप से क्यों है मेरी जिंदगी में, उसकी वजह से ये, उसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो। उनको निकाले अपनी जिंदगी, अकेले अल्लाह के सामने हिसाब देना ये समझ जाए, अकेले अल्लाह के सामने हिसाब देना। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहां मोमिनीन के ये सिफात जिक्र की, तो ये जिक्र किया कि उन्हें लोगों की मलामत की कोई परवाह नहीं होती, ये सिर्फ है मोमिन की, इससे कोई परवाह नहीं होती। ये नहीं कि लोग तारीफ करें तो वहां तो बहुत अच्छा, जहां लोगों की मजम्मत हो तो वहां वो हथियार डाल दे, ऐसा नहीं होता। ये मोमिन नहीं है, वो अल्लाह को नहीं पूज रहा है, वो लोगों को पूज रहा है, वो रसूमात को पूज रहा है, वो मुआशरे को पूज रहा है। तौहीद तो कोई और चीज है, तौहीद तो ये होती है डिसीजन मेकिंग में एक फैक्टर होता है कि अल्लाह ताला खुश है या राजी नहीं है, बस ये तौहीद है। ये सजदे जो कराए जाते हैं उस तौहीद को पैदा करने के लिए कराए जाते हैं, वो तौहीद तुम्हारे अंदर पैदा होता है। वो तौहीद पैदा नहीं हुई तो अब खुद सोचे, सजदे कर रहे हो वहां जाके हक पामाल पैदा कर, तो हिसाब तो देना पड़े। तो लोगों को जिंदगी में डिसीजन मेकिंग से निकालना, इतने शोबों पे ये कनेक्टेड है ना, हुकूकुल इबाद और दूसरी रसूमात और कितनी और, इवन अल्लाह के हक इंसान नहीं देता कि लोग क्या कहेंगे। कई बार ऐसे होते, मिसाल के तौर पे दाढ़ी रख ले, अब ये अल्लाह का हक है, अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने चेहरा दिया, अल्लाह ने बाल दिए और कहा कि रखो, और इंसान नहीं रख रहा कि लोग क्या कहेंगे। अब अल्लाह का हक जाया किया लोगों की वजह से, तो कितनी जगह इंसान पीछे हट जाता है सिर्फ लोगों की वजह से। अल्लाह का भी हक जाया कर रहा होता है, बंदों का भी हक जाया कर रहा होता है। तो अगर लोग जिंदगी से निकल जाएं, मतलब कि लोग निकलने से क्या मतलब, हक उनके देने हैं, लेकिन उनकी वजह से अल्लाह ताला के अहकाम से पीछे नहीं हटना, और माशी के रसूमात जो कि ज्यादती और जुल्म पे बेस कई बार कर रही होती है उन पे नहीं चलना, बल्कि हर चीज में मैं अल्लाह से गाइडेंस लूंगा। ये जब तक इंसान जहन नहीं बनाएगा तब तक इंसान पूरे दिन पर अमल नहीं कर सकता, और जब तक पूरे दिन पर अमल नहीं कर सकता तो अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब और उसका वसल और जन्नत के आला मुकाम सब लिंक है उसको। ये दीन के कंसेप्ट को समझे, खुदारा इसको समझे, इसको गौर और फिक्र करे, दीन है क्या। ये नहीं है कि मैंने एक चीज से पीछे हटके, वो कनेक्टेड होती है बहुत सारी चीजों से, और जब कनेक्टेड होती है वो सब इफेक्ट हो जाती है, और जब सब इफेक्ट होती है तो कहीं अल्लाह का हक जाया होता है, कहीं लोगों के हक जाया होते हैं, जब लोगों के हक जाया होते हैं तो सारा मुआशरा इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता दीन में कि ये मैं ले लूं पोर्शन, ये ना लूं, इसको ले लिया और उसको छोड़ दिया, ये नहीं, बल्कि पूरे दिन को ले तो पूरा मुआशरा एंजॉय करेगा, उस सोसाइटी एंजॉय करेगी जिस तरह मदीना मुनव्वरा की सोसाइटी ने एंजॉय किया उसको, कर और आज भी कर सकती है अगर उस तरीके पे चले। तो ये मकसद होता है कुरान पाक को पढ़ने का, पूरा दिन सीखो, सिर्फ खास शोबे नहीं कि इबादात ले ली, अखलाकियात ले ली, यानी जिस पे बातों ना सुननी पड़े वो ले लिया और जिस पे बातें सुननी पड़ी वो छोड़ दी। ये अहम मैसेज है नायाब का, इसलिए मैं इसको इतना हाईलाइट कर रहा हूं। ईद पे कुर्बानी करना, چونکہ سوسائٹی سے ویلکم کرتی ہے سب کرنے دیں. اور داڑھی رکھنا یہ دونوں آلموسٹ ایکویلنٹ حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے ایکویلنٹ دونوں واجب کے درجے میں. تو ایک کو نہیں کرتا ایک کو کرتا ہے, جس میں سوسائٹی ویلکم کرتی ہے وہ کر لیتا ہے, جس میں سوسائٹی ویلکم ویسے نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کمپیریزن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ اصول یہ اپروچ پتا چلے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. غلطی اگر اصول یہ ہوتا کہ اللہ نے یہ کہا تو یہ کرنا ہے تو بس وہ ہر جگہ پیرلل ہوتا, سوسائٹی اسے پسند کرے یا نہ کرے. اسی کو کہتے رسم, کہ جب انسان سوشل پریشر کے اندر آ کے کچھ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو وہاں کچھ چیزیں تو ہوں گی صحیح, بہت ساری چیزیں غلط ہو جائیں گی, اور جو غلط ہوں گی سوسائٹی کو نقصان دے رہی ہوں گی, تباہ کر رہی ہوں گی. تو اس کو ٹھیک کرنے کا یہ کہ لوگوں کی اپروچ ٹو لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ انہیں سکھایا جائے کہ وہ اللہ کے احکام پہ بیس کرو, اس کو سوسائٹی کے نام سے بیس نہ کرو. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج سے دین اسلام بچا ہوا. صدیاں گزر گئیں دین اسلام باقی ہے, دین اسلام باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ کہ بیسر اس کی یہ تھی اللہ کا حکم, وہ مشرق ہو یا مغرب ہو, وہ جو مرضی سوسائٹی ہو, اللہ کے حکم پہ جب جمتا ہے انسان تو وہ اس سوسائٹی کی سے انفلوئنس نہیں لیتا, وہ اپنی بیسس کو جانتا ہے کہ میں نے کہاں تک انفلوئنس لینا ہے, کہاں میری باؤنڈریز ہیں, بس اب میں نے انفلوئنس نہیں لینا. تو مشرق میں رہے یا مغرب میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ بھی وہ ان نارمس کا خیال کرے گا, دین اسلام کی نارمس کا, دین اسلام کی احکام کا, اور دوسری جگہ بھی کرے گا. اور جس کی نہیں وہ تو جیسا دیش ویسا بھیج, مطلب جہاں جائے گا وہ کہے گا اسی کا بھیج اپنا, کیونکہ میں نے وہاں رہنا ہے, لوگوں کی ملامت نہیں سننی. تو یہی بجانی فرق ہے, دجالی فتنے میں یہی ہوگا کہ جو دین اسلام کو ماننے والے عمل کرنے والے کو اتنا کارنر کر دیا جائے گا کہ انسان کے جو اس طرح کے ویک مائنڈ والے لوگ ہوں گے, کہ جو لوگوں کی باتوں کو نہیں سہ سکتے ہوں گے, وہ ہتھیار ڈال دیں گے کہ اس وقت ہمیں سروائیول چاہیے, اور سروائیول اس میں ہے کہ دین اسلام چھوڑ دو, براہ چھوڑ دو, یا کسی کچھ حد تک چھوڑ دو, جتنا دجال ہمیں الاؤ کر رہے اتنے تک رہو, باقی چھوڑ دو تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے. کس بیس پہ؟ اسی ذہنی کمزوری کی بیس پہ. اور جو دجال کا مقابلہ کریں گے وہ کہیں گے اللہ حکم ہے, ہم دجال خدا نہیں مانتے, خدا وہی ہے, اللہ وہی ہے, ہم جو بھی ہماری جان چلی جائے ہم نے اس کے حکم کو نہیں چھوڑنا, وہ سروائیو کر دیں. اور یہ وقت چھانٹی کا آ چکا ہے اور ہو رہا ہے. حالات جتنے سخت ہوں گے اتنا فلٹر ہوگا, اور سخت کیے بھی اتنے جاتے کہ فلٹر ہو. نارمل حالات ہوں تو پھر سارے مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں. حالات جب سخت ہوتے ہیں کہ اب آپ کو زندگی موت کے مسئلے پڑ گئے ہیں, کھانے پینے کے مسئلے پڑ گئے ہیں دین کی وجہ سے, اور لوگوں کی باتیں سننے کا مسئلہ آ جائے, تو پھر فلٹر ہوتا ہے کہ کون اصل اللہ کو مانتا ہے, کون پوری طرح نہیں مانتا, کون اس میں ویک ہے. یہ سمجھے, اور یہ حالات بڑھ رہے ہیں, اس کو سیریس لے اس موضوع کو. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ بالکل اس کو سیکنڈ درجے پہ رکھی, اس کو فرسٹ درجے پہ, کیونکہ اس سے سارے احکام جنریٹ ہوں گے. انسان جب یہ سوچے گا کہ میں نے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے, بے شک جان چلی جائے, تو انسان خود ہی قرآن کھول کے دیکھے گا کہ اللہ کا حکم ہے کیا, حدیثیں دیکھے گا اللہ کا حکم ہے کیا, علماء سے پوچھے گا اللہ کا حکم ہے کیا, مجھے بتائیں ایک ایک پہلو پہ. شادی کا موقع آیا, بچے کی شادی کیسے کرنی ہے, فوتگی ہوگی کیسے کرنی, اس کو ڈیل کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس نے ظلم جنریٹ کیے ہوئے. تو وہ بچیوں کو درگور کرتے تھے, دفن کرتے تھے, قتل کرتے تھے اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. آج وہی مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ کامن ہے انسانیت کے اندر, اگر اسے کوئی گائیڈنس نہ ہو. کوئی اگر اللہ تعالی کے حکم کا فیکٹر, توحید کا فیکٹر نکال دیں, تو ایک چیز پریویل کرتی ہے, معاشرہ کیا کہے گا, لوگوں میں عزت, لوگوں میں شہرت, یہ پریویل کرتا ہے, اور یہ ظلم کو جنریٹ کرتا ہے. یہی اس معاشرے کے اندر تھا, اور یہی اس وقت کے معاشرے کے اندر ہے. انسان سمجھتا ہے کئی بار کہ میں تو ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا, لیکن اگر وہی ساری عادات اس کے اندر ہیں جو کہ اس معاشرے کے اندر تھیں, تو خود سوچے کہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا اس کو کیا اللہ کیا مقبول کر دے گا. بہت اہم بات, کیونکہ جو چیزیں یہودیوں کے اندر تھیں, جو چیزیں یہودیوں کے اندر تھیں,
جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا, اور ہم ہر نماز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا بلکہ نیک لوگوں کے راستے پہ چلا. تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ تھے, وہ بھی اہل کتاب تھے, وہ بھی اللہ کا نام لینے والے تھے, وہ بھی نبی کو ماننے والے تھے, لیکن غلط طریقے ان کی زندگی میں آ گئے تھے. ان کے بھی دستے کتاب ہوتے تھے, ان کی کتاب تھے, ان کے بھی مفتیان تھے, ان کے بھی ایسا ہی سسٹم چل رہا تھا, وہ بھی عبادت کرتے تھے, لیکن کیا تھا کہ وہ اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ توحید چاہتے وہ اس توحید پہ نہیں تھے. اور دوسرا ان کا جن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو نہ مانا. تو کیا یہ امت اس جی جن کی وہی جن نہیں کر رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے زندگی سے نکال دینا اور اپنے ذہن کے مطابق صرف چلنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندگی سے نکال دینا, کیا یہ اسی طرز عمل پہ چلنا نہیں ہے؟ اس لیے یہودیوں کو اتنا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے. انسان ان کو ہسٹری کی طرح پڑھتا ہے, اپنے اندر جھانک کے میں بھی وہی کر رہا ہوں, کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے تھے جنت میں جانا ہے, تو اللہ نے کہا جنت تمہارا حق ہے, کوئی عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح مسلمان ہے سمجھتے میں تو جنت ہی ہوں, میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوں گا, عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. توحید ہے نہیں دل کے اندر, ظلم عام ہے معاشرے کے اندر, خود ظلم کر رہے ہیں اپنی بیوی بچوں پہ اور نہ جانے کس کس پہ, اور سمجھ رہے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول تو ہی بن جاؤں گا. دیکھیے ان ساری باتوں کا مقصد کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے, لیکن جب تک ریئلسٹک باتیں نہ کیے جائیں, جب تک ایکچوئل معاشرے کا ایک فیس نہ دکھایا جائے, کیسے اس میں اصلاح ہو؟ اگر صرف یہی درس ہو کہ مسلمان جنت میں چلا جائے گا اور وہ بخشا جائے گا تو کیسے امپروومنٹ آئے گا؟ اس لیے یہ ڈائسیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں. جہاں پورے ہیں, جہاں جہاں بہتر ہیں, وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جہاں کمیاں ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج انسان توبہ کرے, اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ جن کا حق ضائع کیا ان کو دینا, اللہ کے حق جو ضائع کیا اس کو دینا, تو اللہ تعالیٰ سب بخش دے گا, سب گناہ معاف کر دے گا. بلکہ گناہ ہے کہ یہ سوچنا کہ مجھے معافی نہیں ملے گی, یہ گناہ ہے. تو یہ معاشرہ بھی اب اس ساری بیک گراؤنڈ کے بعد اب سمجھیں کہ اس معاشرے کے اندر بھی وہی آلموسٹ خرابیاں ہیں, اور یہاں بھی کئی گھروں کے اندر یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے, اظہار کرے یا نہ کرے یہ ایک اور بات ہے. کئی گھروں میں انسان ہاسپٹل جا کر دیکھ لے, کئی گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے, ایک نارم آلموسٹ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تو خوشی ہے, جب بیٹی پیدا ہوگی تو اس طرح خوشی نہیں ہے. ایک آلموسٹ ہاسپٹل کے اندر دیکھے نارم سے ہی ہے, یہ بیٹا پیدا ہوا ہے اس سے مٹھائی دو, یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اس سے کیا مٹھائی دے. تو یہ سارا وہی مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ جس کا تذکرہ کر دیا, جب مال بیس ہو, جب شہرت بیس ہو, جب معاشرے کی سے بیس ہو, اللہ تعالیٰ کی احکام بیس نہ ہو, تو پھر یہی معاشرہ جنریٹ ہوتا ہے. وہ تو بس شکلیں صورتیں بدلیں گی, دور بدلیں گے, دیٹس اٹ, مائنڈ سیٹ تو وہی ہے. تو اس سے بھی اس چیز کو ذہن سے نکالنا کبھی وہی طریقہ ہے جو ذکر کر دیا کہ دین کو بیسس بنایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ذکر کیے کہ جن کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی فضیلت, کتنے فضائل کے دو بیٹیوں کی تم پرورش کرو تو تم جنت میں ایسے ہو جیسے تو انڈیا میں یہ ساتھ ہے, تو میرے ساتھ ایسے ہو گئے. تو اب جس معاشرے میں یہ ہو تو وہاں تو خوشی ہے کہ مجھے جنت جانے کا موقع مل گیا, میرے عمل کیا تھا, بچہ تو میں نے پالنا تھا, اب بیٹی آ گئی تو مجھے تو ایک چانس مل گیا جنت میں جانے, یہ تو گولڈن اپرچونٹی مل گئی. آل اوور سڈن مائنڈ سیٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, یہ تو خوشی بلکہ زیادہ ہونی چاہیے کہ مجھے یہ بشارت مل گئی. تو یہ تھا دین اسلام کا احسان ویمن پہ, ان کو رائٹس دی. یہ بھی ضروری ہے, میں انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ یہاں پہ ویمن رائٹس کے تحت بات کو واضح کروں کہ کئی بار جو آج کل ویمن رائٹس کی بات کی جا رہی کیسے وہ ویمن رائٹس کے اگینسٹ ہے, وہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے اس کا تذکرہ کرنے کا. یہ رول بتا رہا ہوں کہ دین اسلام نے کیسے دیے جو آج کل نہیں دیے جاتے. تو اب کسی کے ذہن میں بچے کی پیدائش پہ اگر یہ خیال آ گیا تو یہ اسے قابل اصلاح ہے, اس کو اصلاح کرنی چاہیے کہ میرے اندر ایک عیب ہے,
بے شک میں نمازی روزے دار ہوں لیکن میرے اندر ایک عیب موجود ہے، میں کیوں یہ تھاٹ آئی، یہ کیوں کسی کی بچی کو دیکھ کے یہ تھاٹ آئی، اس کی بیٹی ہوئی، میرے بھائی کی بیٹی ہوئی، بہن کی بیٹی ہوئی، پریشانی کے گھر میں سما کیوں ہے، یا چار بیٹیاں، پانچ بیٹیاں، چھ بیٹیاں، کیوں پریشانی کا سما؟ اس میں دیکھیں ایک اور فیکٹر بھی ہے توحید کے نہ ہونے کا، کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے بڑھاپے میں کون پالے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے بچوں پہ، اپنی پرورش کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنی رزق کے لیے، اس کی یہ مائنڈ سیٹ بناؤ، یہ بتاتے خود قابل اصلاح، بچے تھوڑی پالتے ہیں اللہ پالتا ہے، ادھر بچوں کو پیڑ تھوڑی پالتے ہیں اللہ پالتے ہیں، اور اسی طرح کسی کی پیرنٹس فوت ہو جائے تو وہاں پہ بھی یہی کہ بچوں کا کیا بنے گا، تو یہ جو ہے نا کہ بچوں کو اسباب پالتے ہیں، جنریشنز کو اسباب پالتے ہیں، یہ بذات خود توحید کے نہ ہونے کی نشانی ہے، ایکچوئل توحید کی بات کرتا ہے، وہ کہ اللہ کا نام لینے والا ہے، سجدے کرنے والا ہے، تو توحید چونکہ نہیں ہے کامل دل کے اندر، تو یہ سوچ جنریٹ ہوئی کہ بچی پیدا ہوگی، اب وہی نا لنک جائے کہ بچی مال کہاں سے کمائے گی، مال نہیں کمائے گی، یا اس کی شادی ہو جائے گی، دوسرے گھر چلی جائے گی، مال کمائے گی بھی تو میرا تو نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ایک ڈپریشن سوچ پیدا ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں توحید دلیر بناتا ہے انسان کو، توحید شجاعت لاتا ہے، توحید انڈیپینڈنس لاتا ہے انسان کے اندر، توحید جو ہے انسان کو اندر توکل لاتی ہے، اللہ کا تعلق لاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان اسباب سے کٹ جاتا ہے، اللہ پہ نظر چلی جاتی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یعنی کہ کئی بار دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے، کئی بار اچھے خاصے بظاہر دیندار لوگ کی زبان سے باتیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ یا کسی کے بارے میں نکل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں، امیزنگ، تو یہ بالکل وہی طرز عمل ہے جو یہ کرتے تھے، اب یہ کہ قتل نہیں کیا جا رہا، الحمدللہ اتنا اللہ کا خوف ہے، لیکن سارٹ آف وہی مائنڈ سیٹ جو اس وقت تھا، وہ مشرکین تھے، یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، یہ ڈفرنس ہے، تو اب بچی پیدا بھی ہو گئی، اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، پریشان ہے، مایوس ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ ان کو ایکول رائٹس نہیں دیے جاتے بچیوں کو، یعنی کہ جو بچے ہیں تو لڑکا ہے بیٹا ہے اس کو تو پوری توجہ ہے، اور یہ بھی کوئی ان نون بات میں دیکھے ہیں ایسے لوگ، اس لیے مجھے دکھ ہوا، اور وہ لوگ کئی بار ہوتے ہیں کہ جو کہ بظاہر دیندار تصور کیے جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ معاشرے کے اندر پرویل نہیں کر رہی، تو جب بچی گھر کے اندر باری آئی تو بچیوں کو بالکل نگلیکٹ کرنا، ان کے لیے وہ کپڑے نہ لانا، عید آ رہی ہے بیٹوں کے لیے کپڑے باندھ رہے ہیں، بیٹیوں کو پرانے پہنا دو، اسی طرح اور چیزیں لا رہے ہیں بیٹے کے لیے زیادہ، بیٹا بیمار ہو گیا اس کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بیسٹ ڈاکٹر کے لے کے جا رہے ہیں، بیٹی بیمار ہوئی تو اس کو بالکل نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے گھروں کے اندر یہ، تو ایکول رائٹ دینا بیٹی وہ، اور وہ لنکڈ ہے پہلی چیز سے، جب بیٹی کو کچھ سمجھے گا، اس کو اپنی جنت کا ذریعہ سمجھے گا، اس کو مال اس سے لنک نہیں کرے گا، اس کو اپنا فیوچر اس سے لنک نہیں کرے گا، تو یہ خود ہی پیدا ہو جائے گا، وہ اس سے محبت ہوگی، اور کئی بار زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ کمزور سے انسان ویسے محبت زیادہ کرتا ہے، ایک انسانی نیچر ہے، جیسے کیئر کی جاتی ہے نا پھول کی، مالی پھول کی کیئر کرتا ہے، تو اس طرح ان کی کیئر زیادہ چلی جاتی ہے، یہ مراد ہے کمزور نازک ہونے سے، کیونکہ غالباً روایت میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی جس کا مفہوم ہے وہ یہ کہ شیشے کی طرح ہوتی ہیں، اور نازک ہوتی ہیں، تو ان کی کیئر زیادہ کی جاتی ہے، تو اس لیے جو سلیم الفطر تو زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنی بیٹیوں سے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ اپرینٹلی وہ لڑکوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، یہ بات نہیں کی جا رہی، ایکول رائٹس دیتے ہیں، ایکول چیزیں دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر کئی بار کیئر زیادہ ان کی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک نارمل ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن اگر وہ ہو کے یہ آگے کیا بنے گا، ان کی شادی کیسے ہوگی، ان کے خرچہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کمائیں گی نہیں، میرے بڑھاپے کا ساتھی نہیں ہے، میرے آگے نسل نہیں چلائیں گی، اگر یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو آبویسلی ایک ڈپریسو فیلنگ آئے گی، یہ ساری کیوں ذہن میں آتی ہیں، اس کی وجہ ذکر کر دی
کہ جب مال کی بیس سوسائٹی پروان چڑھتی ہے تو یہ باتیں جنم لیتی ہیں, ذہن میں آتی ہیں. اور جب توحید نہ ہو, بڑھاپے کا خیال آ رہا ہو کہ اس وقت بیٹے پالتے ہیں یا اولاد پالتی ہے, تو خود بخود یہ باتیں جنریٹ ہوتی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اصلاح کرائی جاتی ہے نا کسی جو جس کا ریکمینڈیشن اور ریمائنڈر دیے جاتے ہیں کہ کسی سے اصلاح کراؤ, تو اس میں یہ بھی کی جاتی ہے. ایک شیخ کے پاس ایک نے خط لکھا تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا, جوان بیٹا تھا, تو میرا کیا بنے گا, پوری ڈیٹیل لکھ لی. تو انہوں نے آگے رپلائی کی یہی کیا کہ میں آپ تو آپ کی تو سوچ ہی قابل اصلاح ہے, وہ بیٹا آپ کو پالنا تھا, بیٹے نے آپ کو بڑھاپے کا ساتھی بننا تھا, تو آپ تو اللہ پہ نظر ہی نہیں کر رہے, یہی قابل اصلاح ہے, توحید ہے آپ کی کامل نہیں ہے, اس پہ محنت کریں. تو یہ اصلاح کی جاتی ہے اس پہلو سے بھی کہ یہ کیوں سوچ جنریٹ ہوئی, ایک سوچ پہ نظر ہوتی ہے, یہ سوچ کیوں جنریٹ ہوئی, یہ زبان سے جملہ کیوں نکلا, کیونکہ وہ لنکس ہے سوچ سے, اور سوچ ہے پیچھے بلیف سے نہیں, جس کے لاسٹ میٹنگ میں ذکر کیا تھا. تو بلیف خراب ہے تو سوچ خراب ہے, سوچ خراب ہے تو جملے خراب ہیں انسان, اور اس کی وجہ سے ڈپریسڈ فیلنگ میں چلا جاتا ہے. تو مومن تو اتنا کبھی ہوتا ہے وہ اللہ پہ نظر کرتا, وہ ان چیزوں بظاہر تو یہ نظر آتے ہیں اسباب, ایکچولی کچھ معنی نہیں رکھتے, یہ سب آزمائش کے لیے کہ انسان ان پہ توجہ کر رہا ہے کہ ان سے کچھ ملے گا یا اللہ پہ نظر کرتا ہے. تو جب توحید کامل ہوتی ہے تو انسان سب بلیف ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اتنی اہم چیزیں ہیں, اس لیے علم و ذکر کو ہلکا نہ سمجھا کرے, یہ ہر سیشن کا کنکلوژن ہوتا ہے. علم و ذکر کو کبھی ہلکا نہ سمجھے, نہیں ہلکا سمجھے گا تو ڈپریسڈ لائف کے لیے تیار ہو جائے, ہلکا سمجھے گا تو انسان ہیومن رائٹس وائلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, آخرت میں پکڑے جانے کے لیے تیار ہو جائے. سمپل ہے, اسے پرائیورٹی بھی اوپر لانا پڑے گا, علم و ذکر کو لانا پڑے گا, قرآن کو لانا پڑے گا, حدیث کو لانا پڑے گا, اپنے اندر غور و فکر کرنے کو, اپنے ذہن کی سوچوں کو صحیح کرنے کو پرائٹی کے اوپر لانا پڑے گا, ورنہ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, وہ نہ جانے جانے انجانے میں ظلم کرے گا کسی طریقے. اسی طرح بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو شادی کا موقع آتا ہے, تو ایک اور ظلم کہ ان سے پوچھا نہیں جاتا نکاح کے لیے کہ کہاں وہ پسند کرتی ہے نکاح کا, یوں کا رائٹ ہے, ضروری ہے. اس سے نعرہ لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نکاح اللہ تعالی نے طے کیا, مختلف روایات میں یہ تذکرہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نکاح کا پیغام لے کے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ نہیں تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا, ایک اور صحابی نے بھیجا کہ آپ جائیں. انہوں نے کہا میں تو غریب ہوں, میرا سیپٹس نہیں ہوگی نکاح کی. انہوں نے کہا آپ جائیں, آپ کو سیپٹس ہو جائے گی. وہ آگے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انیشیٹ کی کہ آپ نکاح کا پیغام لے کے آئے. انہوں نے کہا جی, وہ تو شرم کی وجہ سے نہیں بول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ, یہ نہیں کہا کہ قبول کر لیا گیا, نہیں کہا انشاءاللہ. اور وہ باہر آئے تو باہر آ کے انہوں نے بتایا کہ میرا تو نہیں ایکسپٹنس ہوئی. انہوں نے کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ کہنا ایکسپٹنس ہے, وہ تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں, اس کی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس لیے کہا کہ بیٹی سے پوچھنا باقی رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا ہے پوچھا کہ آپ اس نے کہاں پہ راضی, جب اجازت ملی تو وہ پھر وہاں سے ایکسپٹنس دی گئی اور نکاح بیٹی کی رضا ان سے اجازت, حالانکہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں لیکن اجازت دی گئی. اتنا اہم موضوع ہے. اور مطلب کہ یہ ظلم عام ہے, بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا, ان کی پسند کا خیال ہی نہیں کیا جاتا. لیکن ایک ایڈلٹ لڑکی جو ہے نا غیر شادی شدہ, اس میں تو ولی جو اس کا ہے اس کی ایگریمنٹ ضروری رکھا گیا شریعت, کہ شریعت میں یہ پسند ہے, پسندیدہ ہے کہ جو ولی کی اجازت شامل ہو, اس لیے کیونکہ وہ ینگ ہے,
ایکسپیرینس نہیں ہے معاشرے کی اور مردوں کی مینٹلٹی کو نہیں جانتی، تو ایک فلٹر رکھ دیا. دیکھیں اسی شفیق پروردگار نے جو شفقت جس کی کامل ہے، جو انسان کی سائیکالوجی میں کامل طریقے سے جانتا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ ایک ینگ لڑکی اتنی ایکسپیرینس نہیں ہوتی کہ بیسٹ فیصلے کر سکے، تو ایک فلٹر رکھ دیا کہ ولی کی اجازت بھی اس میں شامل کر کہ جی اس کا جو ولی ہے وہ بھی اس کی اجازت میں ہونی چاہیے، لیکن اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے، وہ یعنی کہ اس کی اجازت ضروری ہے نکاح کے لیے، یہ بات بتانا چاہتا. لیکن ایک ڈائیورس لڑکی ہے، اب اس میں ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اب تھوڑی میچیور ہو چکی ہے، وہ اب ایک شخص کے ساتھ رہ چکی ہے، اس کی مینٹلٹی تھوڑی میچیور ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی کہ وہ جامد ہی نکاح کرنا چاہے کر سکتے، ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ڈیسیژن لے سکتے. یہ ہے دین اسلام کی کا حسن اور اس کے پہلو. اب معاشرے کے اندر اگر جھلک جھانکے انسان تو کیا اجازت کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی اس کی پسند کو. اگر لڑکے کو مجھے پسند ہے فلاں شخص تو ایپ بڑی نظر دیکھا جاتا ہے تمہیں وہ شخص پسند، حالانکہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر، اور روایات آتے ہیں انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر نگاہیں جتا لی اور خاموشی سے آتے جاتے. تو ایک اور صحابی نے کہا کہ مجھ سے کر دیں ان کا نکاح، اور وہ پھر لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے، جو آگے ایک ٹاپک بھی ہے کہ حق مہر کیا دیں گے، تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہوگا کہ کچھ نہیں ہے، کچھ کہتے کچھ نہیں ہے، صرف یہ جو میں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے یہ ہے میرے پاس، ایون قمیض بھی نہیں تھی ان کے پاس، تو یہ تو سطح چھپانے کے لیے ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ پڑ گئے، وہ چلے گئے، پھر نے کہا بلاؤ اور کہا کہ قرآن یاد ہے، نے کہا فلاں سورہ یاد ہے، کہا کہ یہ ان کو سکھا دینا، میں اس کو حق مہر کے طور پہ لیتا ہوں اور ان سے آپ کا نکاح کرتا ہوں. لیکن بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کہ ایک عورت کے جذبات ہیں انہوں نے آگے اظہار کیا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عیب ہوتا تو وہیں روکتے کہ عیب والی بات. تو لڑکی کی پسند کو دیکھنا، اس کی خواہش کو دیکھنا، اس کی رضا کو دیکھنا، یہ کوئی ایپ والی بات نہیں ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو اپنی شادی کا ایک رائٹ دینا چاہیے. ہاں اس پہ فلٹر رکھنا چاہیے اپنا کہ یہ اس کے لیے بہتر ڈسیزن ہے کہ نہیں ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اپبرنگنگ ایسی کرنی چاہیے کہ وہ اچھا کپل ڈیسائیڈ کرے. یہ بھی معاشرے کی غلط نام، دیکھیں میں جب بات کر رہا ہوں کہ رسومات اور نام، تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی گنجائش ہے وہاں پہ انسان ریسٹرکشن لگا دے اس کو عیب سمجھے، اور جہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ عیب ہے اس کو کہے اس میں کیا بات. یہ ہوتی ہے معاشرہ جنریٹ ہوتا ہے جو ہو چکا ہے. تو پوچھنا لڑکی سے، اس کی پسند دیکھنا، اس کی خواہش دیکھنا، وہ کہاں شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ نہ کرنا یہ ظلم ہے. ایک بات کر کے اپنی بات میں سمیٹتا ہوں، آگے انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ اب شادی جب طے ہو گئی، پسند ہو رہی ہے یا نہیں، اب ایک سوسائٹی کا ظلم اور رسم دونوں چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں، ویمن رائٹ بھی اور رسم بھی. وہ یہ ہے کہ شادی میں جو رسومات ہوتی ہیں، اب غور سے انسان یہ سنیں، یہ ظلم ہے، ظلم عورتوں کا، لڑکی والوں کا خرچہ کرانا شادی میں، یہ ظلم ہے، ظلم، اس کو ظلم سمجھیں. ان کا خرچہ جو کراتا ہے نا، کس صورت میں زیادہ کراتا ہے؟ بارات اور جہیز کی صورت میں مینلی، اور ان میں جانے کیا رسومات ہیں ان سب کو ڈسکس کریں تو رہنے لگتا ہے جو آ چکی ہیں رسومات. بارات اور جہیز یہ ظلم ہے، ظلم، اس کو اس لیے میں ورڈ کو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھتا کہ ایک نان معاشرے کی کیا کرے، کہیں پہ ظلم عام ہو جائے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، اٹھائیں گے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے. لڑکی والوں کا خرچہ کرانا یہ ظلم ہے. احادیث میں یہاں تک ہے ڈاکے کی طرح، ڈاکے کی طرح چوری، ڈاکے کی طرح ہے کہ ان کی رضا کے بغیر ان کا مال خرچہ کرانا. تو انسان سمجھتا ہے چوری ڈاکے والے سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ چوری ڈاکے مارتا ہے، اور ہر نکاح پہ انسان خود اس عمل کو کر رہا ہے، اس عمل کی طرح ایک عمل کر رہا ہے، اور اس کو بھی سمجھتے نہیں کہ نہیں میں تو اس نے ایسے کیا بات ہے. وہی بات جو ساری ذکر ہوگی، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ حاجی بھی ہوگا، وہ روزے دار بھی ہوگا، وہ اپنے ظلم میں بہت نیک بھی ہوگا، لیکن ظلم کے اندر وہ شامل ہوتا. تو بارات کوئی اس کا کنسپٹ ہی نہیں دین کے اندر. بارات کیا تصور ہوتی ہے کہ جی لڑکے والے جا رہے ہیں لڑکی والے کی طرف اور دلہن کو لے کے آنا ہے، اب اس پہ کتنے خرچے اس پہ کرائے جاتے ہیں، وہاں دعوت ہوگی اور نہ جانے کیا کیا، اس میں ویڈیوز بن رہی ہیں، اس کا خرچہ، ہال بک کرایا جا رہا ہے اس کا خرچہ، اور لمبی لسٹ ہے. حالانکہ طریقہ کیا ہے سمپل کہ جاؤ چند لوگ. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اور اسٹل بھی ہوتا ہے کئی معاشروں کے اندر کہ لڑکی والے لڑکے کے گھر دلہن چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی کئی معاشرے پاکستان کے اندر کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور اس کو نام سمجھتے ہیں کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے. اور دین میں بھی یعنی کہ صحابہ صحابیات کی زندگی میں یہ بھی ہوا کہ لڑکی کو چھوڑ کے چلے گئے، یا لڑکے نے بھی جانا ہے تو وہ چند لوگ جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے لڑکی کو لے کے آنا، کیونکہ نکاح آلریڈی مسجد میں مسنون ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ ہی بیٹھے ہیں آئے بلائے بھی نہ، لیکن چلو لیٹس کو بلا لیا کہ کوئی وہاں پہ کہ مسجد ایک پبلک پلیس ہوتی ہے، لوگ آ کے بیٹھے اور نکاح اٹینڈ ہو گیا ختم. لڑکی کو لے کے جانے کے لیے پورے لوگوں کا جتھا جانا، ایک گروپ جانا، یہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے. اور اس کے نقصانات ہیں جو میں نے ذکر کیے، کیونکہ ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے لڑکے والوں کو، اتنے لوگ آ رہے ہیں آبویسلی ان کو ارینج کرنا، کھانا کھلانا، اگر رات رہنا ہے رات ان کو رہائش دینا، پھر اسی طرح ہال بک کرانا، نکاح بٹھانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اتنا ان کا لاکھوں میں خرچہ ہو جاتا ہے. اور یہ وجہ بنی تھی کہ ان کو جب بچی پیدا ہوئی تو دکھ ہوا تھا کہ یہ تو آگے اتنے خرچے جنریٹ کرے. تو یہ سوچے لنک ہے آپس میں، میرے عمل اگر میں نے کر لی ایک بارات میں کو کیا فرق پڑا؟ فرق پڑا کیونکہ میں نے بیج بو دیا اس ظلم کا، جو ایک چین ہے کہ وہ جو بچی پیدا ہوتی ہے اس وقت دکھی ہوتا ہے، جب گھر میں ہوتی ہے اس کو ایک رائٹ نہیں دیتا، اس کو برابری نہیں دیتا، وہ جب نکاح ہوتا ہے اسے پوچھتا نہیں، اسے بوجھ ہوتی ہے، وہ کہتے جہاں پہ بھی بنتا ہے باندھ اس کا بندھن. اور پھر بارات، اب بارات جنریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو، یہ ایسے سیکوینس سے ایک چین چل رہی ہے. اور وہ حدیث میں اس کی مثال چوری ڈاکے سے دی، اور وہ کر رہے اور وہ سمجھتے کہ جرم ہی نہیں، اور اس سے لنک کی شادی نجیز کہ جی یہ چیزیں آئیں گی لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے کی طرف. اب اس کا بھی کوئی انتظام، اور اس کو ایک پوری ایک یعنی کہ اس کے بغیر جیسے شادی ہوتی ایسے فیل کیا جاتا، اور کوئی کر لے تو جیسے مایوب سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے دیکھو جہیز ہی نہیں دیا، یہ تو شاید بیٹی کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا. اب ان باتوں کو سننے سے بچنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ کر لے. اس نے دیکھیں ہر شخص یہ سوچے گا نا میں کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، باتیں سے بچ جاؤں گا، یہی تو سارا برائی کی جڑ ہے، اسی کو تو آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اسی سوچ لوگ جو کہتے ہیں ہو کیئر، یہ اس کی فیلنگ ہونی چاہیے ہمیشہ. اگر لانی ہونے یہ بات لوگ کیا کہتے ہیں تو سوچا کرے نیک لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرے میں نیک اور برے لوگ ہوتے ہیں. اگر سوچے گا ہر شخص کیا کہتا ہے تو وہ تو کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ عمل کر سارے خوش ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ خوش ہوں گے کچھ ناراض. تو اگر دیکھنا بھی ہو نا کسی کی خوشی، سوچے کہ نیک صلحہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، وہ مجھ سے خوش ہوں گے ناراض ہوں گے، کیونکہ انڈائریکٹلی وہ اللہ کی خوشی و ناراضگی کو شو کر رہی ہوگی، کیونکہ ایک نیک شخص کسی سے خوش یا ناراض کس بیس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشی و ناراضگی، اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. تو اگر دیکھنا بھی نا ان کی خوشی اور ان کی ناراضگی دیکھنی چاہیے، کہ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی خوشی و ناراضگی کو دیکھنے کا. اگر وہ کسی عمل سے خوش ہو یا ناراض ہو رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ موسٹ لائکلی اللہ تعالیٰ بھی میرے اس عمل سے خوش یا ناراض ہو رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے کیا ظلم کر رہے ہیں معاشرے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی جاتی ہے، ان کی پیدائش کے دن منائے جاتے ہیں، لیکن ان پہلوؤں پہ جیسے یہ پارٹ ہی نہیں ہے سنت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایسے ہو رہی ہے کہ ٹریولنگ کے دوران, سفر کے دوران نکاح ہو رہا ہے, ولیمہ ہو رہا ہے. ولیمہ کیسے ہو رہے کہ کال کیا جاتا ہے کہ سب کے پاس جو جو کچھ ہے وہ تھوڑا تھوڑا رکھ دے, ایک جگہ گیدر کی جاتی ہے اور سب مل کے کھا لیتے ہیں, ولیمہ ہو گیا. اب ایسے بھی آج نکاح کرے تو حیرت سے دیکھیں گے اس نے کیا جرم کر دیا, یہ کیسی شادی ہو. لیکن صلح کی زندگی میں دیکھیں ایسے ہو رہا ہو. ایک ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے اپنی جن کے ولی تھے اس کا نکاح کیسے کیا, اور اس کا لڑکی کا لڑکا پسند کیا اور اس لڑکی سے اجازت لی ہوئی ہے اور وہ سفر میں کہیں مل گئے, آمنا سامنا ہو گیا, تو نے کہا کہ میں اس کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچوں گا, حالانکہ وہ اس کو قبول کرتے تھے نکاح ہو جائے, سوچوں گا. وہ پھر کبھی دوسرے سفر میں ملے, پھر انہوں نے کہا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں, تو وہاں پہ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے, بس نکاح ہو گیا. انہوں نے اپنی بیٹی, اپنی جو وہ لڑکی تھی اس کو ان کے گھر پہنچا دیا, نکاح. تو آج بھی ایسے ہو رہی ہے, کرنٹ بات. تو چونکہ نیک صلح کو اس وہی قرآن و حدیث نظر آتا ہے, وہ اسی سے گائیڈنس لیتے ہیں, تو وہ اس کو نام سمجھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب اگر لوگوں سے بہت پریشرائز ہوتا ہے نا, اگر وہ سوسائٹی سوشل پریشر کو نہیں برداشت کرتا تو اپنی سوسائٹی, اپنے ارد گرد کی جو لوگ ہیں ان کو بدل لے, نیک لوگوں میں بیٹھا کرے, وہاں تذکرے یہ ہوں. یہ جو ہم نے عام طور پہ یوزلی کرتے ہیں کہ نہیں, اپنی دوستوں کی سلیکشن میں بھی, اپنے گیدرنگ کی سلیکشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی اس سے معاشرے میں کس کا مقام زیادہ ہے, کس کے پاس مال زیادہ ہے, اس سے دوستی بڑھاؤ. اب یہ وجہ بن گئی اس سارے سیکوینس ایونٹس. تو روٹ کال دیکھا گیا, روٹ کال یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, ہونا چاہیے ان سے دوستیاں, ان کے پاس آنا جانا ہو تو وہاں پہ نارمل لگے گا, یہ تو نارمل. اب اسے وہ نکل جائے گا سوسائٹی کی بات پر, وہ کہے گا یہ تو کوئی باتیں نہیں کر رہے, بلکہ یہ تو انکریج کر رہے ہیں, یہ تو تعریف کر رہے ہیں, یہ تو ان کی ایک نارم ہے, تو اس کی بھی نارم بن جائے. پھر ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہوں. پھر وہ ظاہر بھی وہ کہے گا نام تو ظاہر پہ یہ, پھر وہ کہے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ نام تو یہ, شادی کرنے کی نام تو یہ ہے, فوتگی کی نام تو یہ ہے. اس کی نارمس کی جو ڈیفینیشن وہ بدل جائے گی, یہ نارم ہوتی. اور وہ جو معاشرہ بگڑ چکا ہے وہ کہے گا کہ یہ تو انیوژل بات ہے. اور یہ ہو جاتا ہے, تو پیسے جب ان میں رہتا ہے تو اب کوئی کہے کہ جی بارات اور جہیز, وہ حیرت سے دیکھے گا بارات اور جہیز یہ کیا بات ہے, مطلب بارات اور جہیز تو غلط چیز ہے, اسی لیے بارات میں جاتے بھی نہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس پہ فتویٰ ہے کہ بارات میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ اپنی زندگی میں لائے تاکہ وہ ڈسکریج ہوں کہ وہ آ ہی نہیں رہے میری بارات, یا ہماری بارات میں, یا بیٹی کی بارات میں, وٹ ایور, وہ نہیں آ رہے. یہ نہ سمجھے کتنے تعلق ہی ہے, ولیمے پہ جائے, مہندیوں پہ جانا, اور نہ جانے کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں, بارات میں جانا, ان کو وائٹ کرے تاکہ معاشرے میں ایک سوچ پیدا ہو, ایک ذہن پیدا ہو کہ یہ غلط چیزیں ہیں, کوئی تو بتائے انہیں. تو بہت علماء کھانا نہیں کھاتے بارات کا. ایک عالم کہتے ہیں کہ مجھے نکاح کے لیے, یعنی کہ نکاح پڑھانا تھا, بلایا گیا, تو کہتے میں نے شرط رکھی بارات میں ہوگی, یعنی کہ جو قریبی لوگ ہوں گے بس چند گنتی کے وہ ہوں گے, کوئی انوائٹیڈ نہیں ہوں گے, تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. اب کہتے ہیں میں جب گیا وہ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا بس کھڑی ہوئی ہے, بس کیا ہے, میں کہا کہ جی بس جی اس قریبی کچھ لوگ تھے تو تھوڑے گاڑیاں نہیں ہوئی تھی بس رینج کر, تو کہتے میں ذہن میں سوچا تو میں نے اپنا دی اسٹل بارات کی ڈیفینیشن نہیں کبھی بھی تھوڑے تھے, اور اندر گیا تو ہال ارینج کیا ہوا تھا, کہتے یہ کیا, کہتے جی بس ان کو بٹھانا تھا جی, تو انہوں نے کہا کہ کہیں تو کٹ آف لگاؤ, مطلب ہر تم پھر بارات کس کو کہتے ہیں اگر اس کو نہیں کہتے. تو کہتے ہم اب نکاح تو میں پڑھا دے تو میں نے کھانا نہیں کھانا. اب کہتے جو دولہا تھا وہ ان کا معتقد تھا, تو کہتے مجھے پتا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا وہ بھی کھانا نہیں کھائے گا, تو ہوا بھی یہی کہ جب میں نے کھانے سے انکار کر دیا تو دولہے نے بھی کھانے سے انکار کر دیا, میسج واز کمیونیکیٹ, اور وہ پریشان ہو گئے لڑکی والے کی یہ کیا, لیکن میسج واز کمیونیکیٹ. تو جب رسم بڑھ جاتی ہے نا اس کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اوائڈ کریں, لوگ میسج دیں کہ یہ نارم نہیں ہے, یہ معاشرہ غلط طرف چلا گیا ہے، اس سے کتنا نقصان ہے جو میں یہاں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بھی انشاءاللہ کروں گا. تو اس پہ ایزی نہ لے، میں ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ان چیزوں کو، رسومات کو اپنانے کو اتنا ایزی نہ لے. اس میں توحید بھی افیکٹ ہوتی ہے، ظلم بھی پیدا ہوتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے، انسان آخرت میں بھی پکڑا جائے گا، اور آخرت میں کیا عذر پیش کرے گا، جی لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں تو نہیں کیا، جیسے کر رہے تھے کر لیا، اب یہ کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ کتنا سمپل رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا معاشرہ قطع تعلق کر رہے ہیں، جب ابھی طالب میں ہیں، پتھر کھا رہے ہیں. تو یہی تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آؤ، مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، نو ایک نام جنریٹ کرتے ہیں، تم بھی اس پہ عمل کرو، ہم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. وہاں پہ تو اتنا اسٹرکٹ اسٹینڈ دیا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے کہ سارے ایسے کر رہے ہیں. تو یہ اس دین کے اس پہلو کو بھی جاننا بہت اہم پہلو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر پہلو کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک آپ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، یا اللہ جس نے زندگی کے ایک ایک شعبے کو ہمارے سامنے واضح کر دیا. یا اللہ ہمیں کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایسا کامل دین آپ نے ہم کو دیا، اور پھر ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو جنہوں نے حفاظت کی، اپنی زندگیاں لگا دی اس پہ لوگوں کو سمجھانے میں، اس دین کو بچانے میں. یا اللہ پاک کی رحمت سے آج یہ دین ہم تک پہنچ گیا جیسا آپ نے ہمیں پہنچانا چاہا، جیسا آپ نے آپ فلاسفی پہ اتارا. یا اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دین کے ایک پہلو کو ہمیں سمجھا دیجئے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے یہ بتا دیجئے، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں یہ بتا دیجئے. یا اللہ پاک زندگی کی حقیقت بتا دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں وہ قوت ارادی دے دیجئے کہ یا اللہ پاک ہم معاشرے کے سامنے صحیح دین کو پیش کر سکیں، صحیح دین پہ عمل کر سکیں، صحیح دین کو پھیلا سکیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں کبھی یا اللہ ظلم پہ یا اللہ پاک عمل نہ کرنے دیجئے گا، یا اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کیجئے گا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ظلم سے بچا لیجئے. یا اللہ پاک دوسروں کے ظلم سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمارے ظلم سے دوسروں کو بچا لیجئے. یا اللہ پاک ہمیں آپ کے جو حق ہیں وہ بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، اور لوگوں کے جو حق ہیں وہ بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ پاک قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، کوئی ہمارے سے پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو، ہمیں بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس دے دیجئے گا. یا اللہ پاک کرم اور رحمت والا معاملہ فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک نہ جانے کس کس غم میں لوگ مبتلا ہیں، یا اللہ کو بیمار ہے، یا اللہ کو بے روزگار ہے، کوئی یا اللہ پاک رشتے کی تلاش میں ہے. یا اللہ پاک ہر ایک کی مشکل و مسئلے کو حل کر دیجئے، ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا، اور عافیت کے ساتھ رشت کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک کی رحمت سے دین و حرم کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ مسلم امت پریشان ہے، یا اللہ یقیناً اس کی وجہ واضح ہے کہ جب اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو یا اللہ پاک آپ نے ظالموں کو مسلط کر دیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے حال کی بھی اصلاح فرما دیجئے اور اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہوں خیریں نصیب فرمائیے، جن شروع سے پناہ مانگی ہوں شروع سے پناہ نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.